أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب ہم اللہ کے نام سے سورۃ النساء کا آغاز کر رہے ہیں اور آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ اس سورۃ مبارکہ کے پہلے چار رکوع ہم سنیں گے۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی ایک تو وہی مضمون کے جو سابق دو سورتوں میں چلا آ رہا ہے، یعنی اہل کتاب سے خطاب اور انہیں دعوت، حضور پر ایمان لانے کی اور ان پر تنقید اور ان پر فرد قرارداد جرم کا عائد کیا جانا، یہ مضمون سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور اب اس سورہ نساء میں مزید آگے بڑھے گا۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر نفاق کا موضوع جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا۔ تیسرا اہم مضمون جو اس سورت کا ہے وہ مسلمانوں کا آئینی نظام اور اس کے قوانین۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے چار رکوع آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ جس میں نکاح اور طلاق اور عدت اور مہر اور غزات سے متعلق بڑے تفصیلی احکام آئے ہیں، وہ احکام جو ہے مزید واضح ہو کر اور نکھر کر مزید اس کے جو گوشے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں سورہ نساء۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے کہ جسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں شامل کیا، اس لیے کہ یہ انسانی تمدن کے لیے جو ایک بہت ہی بنیاد ہے، مرد اور عورت کا ایک تعلق اور اس سے نسل کا آگے چلنا، وہی موضوع ہے اس پہلی آیت کا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اس کا تقوی اختیار کرو کہ جس کا تم پھر ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی فرما رہا ہے، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں۔ پھر اس پہلے رکوع میں کچھ یتیموں کے بارے میں بڑے تفصیلی احکام دیے گئے ہیں ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کے لیے۔ خواتین بھی چونکہ معاشرے کا ایک کمزور عنصر ہیں، لہذا ان کے حقوق کی نگہداشت کے بارے میں بھی احکام آئے ہیں۔ پہلے ہی رکوع میں جو اسلام کا قانون وراثت ہے اس کے ضمن میں ایک اصولی بات آ گئی ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ان کے والدین چھوڑ مرے یا ان کے قریبی رشتہ دار، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ ہے ان کے والدین کا یا ان کے قریبی عیسیٰ کا، خواہ وہ زیادہ ہو خواہ کم ہو۔ یعنی یہ قانون خداوندی جو ہے اسے ہر صورت میں لاگو ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ایک انقلابی آیت ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے خواتین کو بھی وارث بنایا گیا ہے، وراثت میں حصہ دیا گیا ہے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر تمدنوں میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ پھر دوسرے رکوع میں وہ جو قانون وراثت ہے وہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا، اس کو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ جن حضرات کو بھی کچھ مناسبت ہے وہ اس کو سنتے ہوئے انشاءاللہ سمجھتے چلے جائیں گے، لیکن اس قانون کو بیان کرنے کے بعد جو بات فرمائی وہ بہت اہم ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے معین کردہ قوانین ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان قوانین کی پابندی کرے گا، ان کو تو وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بہت ہی یہ سخت تنبیہ اور تذریف والی آیت ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے تو وہ سخت لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ جہنم میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون جو اس میں آتا ہے وہ توبہ سے متعلق ہے۔ توبہ کے بارے میں دو انتہائی کیفیات کی تو یہاں وضاحت کر دی گئی کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ جو لوگ کوئی خطا کوئی گناہ کر بیٹھے جذبات کی رو میں آ کر نادانی سے اور پھر فوراً ہی توبہ کرے، تو ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا تو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں فاولائک یتوب اللہ علیہم
وقال اللہ علیما حکیما، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. دوسری انتہا یہ کہ وليست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو تمام عمر بسر کر دیتے ہیں گناہوں میں اور معصیت میں، اور جب موت سرحانے آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کوئی تعلق جو ہے ان کی توبہ کی قبولیت جو ہے اس کا یہاں سرے سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کر دیا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے عذاب علیم جو ہے وہ اس کا انتظام کر رکھا ہے. چوتھے رکوع کے شروع میں تفصیلی ضابطہ آیا ہے کہ نکاح میں کون کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جن کا باہمی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی محرمات ابدیہ کون ہے، کن کن سے کسی مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ بھی بہت طویل آیت ہے کہ جس کی یہاں تفصیل میں تو بیان نہیں کر سکتا. باقی اس میں جو ایک الفاظ آئیں گے بہت توجہ سے سن لیتے ہیں کہ یہ اصل میں نکاح جو ہے محسنین غیر مسافحین. محسنین یہ فاض سے محسن ہے، تین سے محسن کے معنی احسان کرنے والا یا احسان کے رنگ سے اختیار کرنے والا، فاض سے احسان کے معنی ہے قلعے کے اندر لے لینے والا. نکاح اصل میں جو اس کی غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھر کی بنیاد پڑے اور انسان کے اپنی عصمت و عفت کے لیے بھی، اس کی سیرت و کردار کے لیے بھی ایک قلعہ فراہم ہو جائے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے. تو گویا کہ خاندان کا ادارہ جو ہے وہ قلعے کے معنی ہے. غیر مسافحین صرف مستی نکال لینے کے لیے نکاح نہیں ہے، وہ مستی نکالنے کے لیے تو شہوت رانی جو ہے آزاد شہوت رانی دنیا میں اس کا رواج ہے. در حقیقت یہ نکاح جو ہے یہ بہت مقدس کام ہے اور اس کے ذریعے سے خاندان کا ایک ادارہ وجود میں آتا ہے جو ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، نہ صرف اس معاشرے کے استحکام کے اعتبار سے بلکہ خود مرد اور عورت دونوں کی عصمت و عفت کی حفاظت کے اعتبار سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.